السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اے خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے. تو رمضان کی آمد آمد ہے، اور یہ عظیم مہینے پہلے سے اپنے اثرات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے بیہقی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظل لکم شہر عظیم، اے انسانوں تم پہ ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے. تو آج شعبان کی 19 تاریخ ہے، ابھی چند دن باقی ہیں، لیکن رمضان سے آنے سے پہلے اس کی تیاری کا موقع ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. علماء فرماتے ہیں استقبلوا هذا الشهر بالفرح والسرور والابتهاج، کہ استقبال کرو رمضان کے مہینے کا خوشی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ. تو رمضان کی تیاری جو ہے، اس حوالے سے تین مرحلے ہیں اس کے. نمبر ایک، ذہنی تیاری، کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ عظیم مہینہ آنے والا ہے. یہ مومنین کے لیے کمائی کا موسم ہے، اور یہ مومنین کے لیے نیکیوں کا موسم ہے، بہار ہے. تو ایسا تاجر جسے اپنے سیزن کا پتہ ہو، تو سیزن شروع ہونے سے پہلے سٹاک پورا کرتا ہے، اور اپنی سیل کا ایک پلان بناتا ہے، اور یہ کہ اپنے ملازمین کو الرٹ کرتا ہے، اور جیسے ہی سیزن شروع ہوتا ہے وہ مال بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسا تاجر جو ایسے ہی بیٹھا ہوا ہو غفلت میں، اور سیزن شروع ہو جائے، پھر اسے ہوش آئے کہ اب مجھے تیاری کرنی ہے، تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے کوشش ہونی چاہیے. تو ذہنی تیاری یہ کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ 2 ماہ پیشتر آپ رمضان کے انتظار میں ہوتے تھے. آپ کی دعا ملتی ہے، مسند احمد پہ روایت ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ برکت فرما ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں، ہمیں پہنچا دے رمضان میں. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ زندگی میں رمضان جیسا مہینہ میسر آ جائے. رمضان کے معنی جھلسا دینے والا، جلا دینے والا، یعنی یہ مومنین کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، جلا کر ختم کر دیتا ہے. تو بہت ہی عظیم مہینہ آیا چاہتا ہے. تو پیشگی جو ہے اس کی ذہنی تیاری ہو. جیسے گھر میں کوئی بڑا ایونٹ ہو، شادی کا معاملہ ہو، تو مہینوں پہلے سے تیاری ہوتی ہے، یہ نہیں کہ چند دن پہلے آدمی کو ہوش ہے. اسی طرح کسی اہم مہمان نے آنا ہے، تو کئی دن پیشتر اس کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں. اسی طرح یہ عظیم مہینہ آیا چاہتا ہے، تو اس کی ذہنی طور پر ہم بالکل اس کے لیے چاقو چوبند ہو، تیار ہوں، ہمارے ذہن میں اس کے لیے پلان ہو، اور اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کا جو ہے ہم اپنا ذہن لگا رہے ہوں. پھر دوسری تیاری کی کیفیت ہے جو دنیاوی تیاری کہلاتی. اس میں یہ کہ رمضان کے ان عظیم اوقات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا جائے. تو گھر کا سودا سلف لینا ہے، یا ہم ہمیشہ عید پہ نئے جوڑے بناتے ہیں، تو وہ ابھی یہ کام نمٹا لیا جائے، تاکہ رمضان کے قیمتی ساعتیں بازاروں کی نظر نہ ہو جائے. اسی طرح گھر میں کوئی چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ ہے، کوئی کام کرانا ہے، وہ ابھی کرا لیں، لیکن کوئی بڑا کام نہیں چڑھنا چاہیے کہ رمضان اس کی نظر ہو جائے. تو دنیاوی تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کیا جائے، اور جو مصروفیات آدمی پریڈکٹ کرتا ہے کہ رمضان میں نہ ہوں، وہ ابھی سے انجام دے لی جائیں، تاکہ رمضان کے دن اور راتیں جو ہے وہ عبادت کے لیے خاص کی جا سکیں. اسی طرح اگر سالانہ چھٹیاں ہماری بنتی ہیں، تو ایک بہترین موقع ہے کہ رمضان میں چھٹیاں لی جائیں، ان چھٹیوں کو پھر اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ لگایا جائے. تیسری تیاری کہلاتی ہے دینی تیاری، اور دینی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنا معمول بنائیں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں تلاوت کی پابندی ہو، تو آج سے تلاوت شروع کر لیں، اور آج سے اس کی پابندی اختیار کر لیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، تو ابھی سے ذکر و اذکار کی عادت بنائیں، اس کے لیے وقت نکالیں اور ذکر و اذکار ابھی سے شروع کر دیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں تہجد پڑھیں، تو ابھی سے تہجد کی عادت ڈالیں، راتوں کو اٹھنے کی جو ہے وہ عادت پیدا کر لیں، تاکہ رمضان کی جب قیمتی راتیں آئیں تو ہمیں عادت ہو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی. تو جو ہم نماز جو ہم رمضان کے دوران اعمال کرنا چاہتے ہیں ان کی تیاری آج سے کریں تاکہ رمضان جب شروع ہو تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں. تلاوت قرآن ہو، نوافل ہو، تہجد ہو، روزے ہوں. تو روزوں کے لیے بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال ہی روزہ رکھتے تھے، یعنی کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ روزہ نہ رکھتے ہوں. یہ علیحدہ بات ہے کہ پورے مہینے کے روزے آپ صرف رمضان میں رکھتے تھے، باقی مہینوں میں ایام 20 کے روزے، یعنی ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخوں کے اسلامی مہینے کی، اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ آپ رکھتے تھے، لیکن شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور آخر کے چند دنوں کے روزے آپ رہنے دیتے تھے تاکہ تازہ دم ہو کر پھر رمضان کے روزے رکھیں، لیکن سب سے کثرت سے آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ملتا ہے کہ پچھلے سال کے اگر ان کے کوئی روزے باقی ہوتے تھے تو شعبان میں پورا فرما لیتی تھیں. تو یہ شعبان گویا رمضان کی تیاری کا ایک بھرپور مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ ابھی بھی چند دن باقی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یوں تو نماز اور روزے کا ذکر قرآن حکیم میں کثرت سے ہے، لیکن رمضان کے روزوں سے متعلق جو احکامات ہیں یہ سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. ان میں سے چند آیات کو آج ہم دیکھتے ہیں. تو آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی غرض و غایت بیان فرمائی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، اس کی غرض و غایت بھی بیان کر دی کہ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. عرب جو ہیں وہ نماز سے تو واقف تھے، صوم سے، حج بھی وہ کرتے تھے، روزے سے واقف نہیں تھے. البتہ کیونکہ یہ آپ کہیں کئی قبائل پر مشتمل عرب جو ہے وہ ہوتے تھے، آپس میں قبائلی چپکلش بھی ہوتی تھی، آپس میں جنگیں بھی ہوتی تھیں، اور جو عرب کی سواری کہلاتا ہے وہ اونٹ کہلاتا ہے، لیکن جنگ میں انہیں زیادہ پھرتیلے اور تیز رفتار جانوروں کی سواری کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے لیے وہ گھوڑے پالتے تھے. گھوڑے یوں تو بڑے تیز رفتار ہیں اور پھرتیلے، لیکن نازک اندام بھی ہیں، موسم کی سختی برداشت نہیں کر سکتے. تو عرب یہ کرتے تھے کہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اور جب سخت گرمیوں کا موسم آتا تھا اور تیز لو چلتی تھی گرم ہوا کی، تو اپنے آپ کو تو کسی پہاڑ کی اوٹ میں کر لیتے تھے یا چادر میں لپیٹ لیتے تھے، اور گھوڑے کو بھوکا پیاسا اس گرم لو کے آگے کھڑا رکھتے تھے تاکہ گھوڑے کی تربیت ہو، وہ موسم کی سختی برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، بھوکا پیاسا رہنے کی اسے عادت ہو جائے. اور اس پورے عمل کو وہ صوم کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ویکیبلری کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، گویا اس میں یہ بات انفر ہے کہ جس طرح تم اپنے جانوروں کو سداتے ہو اپنی اطاعت کے لیے، تو اپنے آپ کو بھی تربیت دو اپنے رب کی اطاعت کے لیے. تو یہ صوم کا لفظ گویا وہاں سے لیا گیا. اور آپ دیکھیں فل سیمسٹر آور ہے، 14.5 گھنٹے کا، تقریباً 14 سے 15 گھنٹے کے درمیان کا ایک روزہ ہوتا ہے، اور اگر کیلکولیٹ کریں 30 روزے تقریباً 450-450 گھنٹے بنتے ہیں، پورا 1 سیمسٹر آور ہے. اور ایک ہی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھیں ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں، اگر کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں تک کہ وضو کرتے ہوئے کلی کر رہا ہے، اب تھوڑا ایک گھونٹ بھر لے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ہم ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور روزہ یہ پریکٹس کراتا ہے ہمیں مستقل 30 دن 30 ڈیز کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہی روزوں کا حاصل ہے کہ ہمارے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو جائے. رمضان میں تو ہم حلال چیزوں پر اللہ کے حکم سے روک لیتے ہیں اپنے آپ کو، کھانے سے، پینے سے، اور جائز جنسی خواہشات سے، لیکن باقی کے 11 مہینے میں حرام چیزوں سے روکنے کا گویا یہ ایک تربیتی پروگرام ہے. پھر ابتدا میں روزوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا تو یہود نے بتایا کہ وہ دن ہے جب فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات حاصل ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو پھر اس کے زیادہ مستحق ہیں. تو ابتدا میں عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا گیا، پھر ایام 20 کے روزے فرض کر دیے گئے کہ ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھ لیے جائیں، لیکن پھر سن 2 ہجری میں جب رمضان آیا تو رمضان کے روزے پھر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیے. تو ابتدائی حکم تھا ایام معدودات، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 ہے،
کہ گنتی کے چند دن تو ہیں. فمن کانا منکم مریضا او علی سفر, پھر جو کوئی تم میں سے ہو بیمار یا حالت سفر میں ہو, فعدت من ایام اخر, تو اسے چاہیے کہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. واللذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں, ابتدا میں رعایت تھی پھر بھی روزہ نہیں رکھتے, تو ایک مسکین کا کھانا فدیہ کر دیں. فمن تطوع خیرا, اور جو کوئی خوشی خوشی کرے بھلائی کا کام, یعنی روزہ بھی رکھے اور مسکین کا کھانا بھی دے دے, تو فہو خیر اللہ, تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, لیکن اگر تم روزہ رکھو تو کہیں بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. تو یہ اب رعایت جو ہے, یہ کہ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھو, یہ اب ختم ہو گئی ہے. اور یہ کہ ہر وہ مومن اور مومنہ, مسلمان اور مسلمان خاتون جو بالغ ہیں اور وہ صحت مند ہیں, ان پر روزے فرض ہیں, انہیں 30 روزے رکھنے چاہیے. البتہ یہ رعایت اب ایسے شیخ فانی کے لیے ہے جو بہت بوڑھے ہو گئے اور روزہ رکھنا ان کے لیے بہت جو ہے وہ مشقت کا باعث ہو جائے, تو وہ روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا فدیہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایسے ٹرمینلی ال مریض جو بیماری میں اب ایسے ہیں کہ لا علاج مرض میں مبتلا ہیں, جو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا انہیں صحت کی کوئی امید نہیں ہے, تو وہ بھی روزوں کے بدلے فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن فرمایا کہ عام لوگوں کے لیے کیا ہے کہ روزہ رکھیں, یہ کہیں بہتر ہے ان کے لیے. اب دیکھیں بیماری ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے اپنی جو ہے ملازمت پر نہ جا سکتے ہیں, اسکول نہ جا سکتے ہوں, تو ٹھیک ہے روزہ نہ رکھیں, اللہ نے رعایت دی ہے. لیکن دو چھینکیں آئیں اور روزہ چھوڑ دیا, ذرا سے سر میں درد ہے اور روزہ چھوڑ دیا, تو بڑی محرومی ہے. اس لیے جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے ایسے ہی چھوڑ دیا, تو پھر ساری زندگی نفل روزے رکھتا رہا تو بھی اس ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے یہ بڑی محرومی ہوتی ہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا جائے. پھر یہ کہ رمضان تو ہے ہی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ, اس لیے متفق علیہ روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان, جب رمضان شروع ہوتا ہے تو فرمایا فتحت ابواب الجنہ, تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین, اور سرکش شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. گویا نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے, برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی مفہوم کی روایت جامع ترمذی میں بھی ہے, وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے, اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں, مغرب سے تاریخ بدل جاتی ہے, اگلا دن شروع ہو جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو تمام سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے, اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے, کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا, اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ, و یا باغی الشر اقصر, اور اے شر کے طلبگار باز آ جا. اور اللہ تعالیٰ ہر رات مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں اپنے بندوں کے لیے, تو بڑی شان کا مہینہ ہے جو آیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا غور کیجئے, یوں تو سال میں 12 مہینے اور اتنی بڑی عبادت, روزوں کی عبادت جو کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس سال کا آغاز ہی رمضان سے کیوں نہیں کیا؟ یعنی سال کا پہلا مہینہ محرم, اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے تو روزے فرض کر دیتے, یا پھر یہ کہ سال کے آخر میں ذوالحجہ کے مہینے میں روزے فرض کر دیتے, یا سال کے بالکل درمیان میں چھٹے یا ساتویں مہینے میں روزے فرض ہو جاتے. تو ذرا غور کیجئے, رمضان کا مہینہ تو سال کا نواں مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس نوے مہینے میں روزوں کی عبادت کیوں رکھی؟ تو اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت کے, شرف کے, میجسٹی کے, عزت کے تمام معاملات کو اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا. اس لیے جس رات قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا, وہ رات تمام راتوں کی سردار ہے, اسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینوں سے بڑھ کر. اور جس فرشتے نے قرآن کی وحی کو نازل کیا, وہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں. اور جن نبی پر قرآن نازل کیا گیا, وہ تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جن لوگوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا, قرآن کی مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا، وہ انبیاء کے بعد سب سے عزت والے، سب سے شرف والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، یعنی صحابہ کرام. اور یہ عزت کے، شرف کے، میجسٹی کے فیصلے رکے نہیں ہیں، یہ ابھی بھی جاری ہیں. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، اے مسلمانوں تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں. اور اسی طرح دنیا میں خصوصاً مسلمان قومیں، انہیں عزت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ بھی قرآن کے ذریعے ہی ہے. اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے، اور اس کتاب کو درگزر یعنی اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں رسوا اور بے عزت فرماتا ہے. اور پھر ہمارا صرف دنیا ہی نہیں، آخرت میں بھی کامیابی ناکامی اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت اللہ و علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا، یعنی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، او علیک، یا ہمارے خلاف حجت بن جائے گا اور ہمیں جنت سے روکنے کا باعث بن جائے گا. تو اس لیے یہ بڑی عظیم کتاب ہے. رمضان کو یہ شرف کہ اس میں روزے فرض کیے گئے قرآن کی وجہ سے دیا گیا. تو فرمایا شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدل للناس، قرآن کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت. اور حقیقت یہ ہے کہ اصل نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نعمت ہدایت. ہدایت ہے تو ساری نعمتیں نعمتیں ہیں، ہدایت نہ ہو تو بڑی بڑی نعمتیں بھی زحمتیں بن جاتی ہیں. تو فرمایا یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے بڑے بڑے دلائل ہیں. اور یہ قرآن جو ہے یہ حق اور باطل کا کرائیٹیریون ہے، یہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. اب یہ فرضیت والا مقام ہے، اس آیت کی وجہ سے اب تمام مسلمانوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رعایت کو برقرار رکھا. ومن کانا مریضا نہ ہو اعلیٰ سفر، فرمایا جو کوئی تم میں سے مریض ہو، واقعی بیمار ہو، یا پھر حالت سفر میں ہو، شرعی سفر اسے لاحق ہو، اس کی وجہ سے چند روزے نکل جائے، تو فرمایا فائدہ تم میں نہ یام نخر، تو چاہیے کہ تعداد دوسرے دنوں میں پورا کر لو، یعنی عید کے بعد جلد سے جلد جو روزے قضا ہو گئے ہیں ان کی ادا کر لینی چاہیے. یہ بھی یاد رکھیے ہماری جو بہنیں ہیں ان کے جو فطری ایام آتے ہیں اس میں نمازیں تو معاف ہو جاتی ہیں، لیکن ان دونوں کے روزے جتنے نکل جائیں ان کی قضا رکھنی ہوتی ہے عید کے بعد، تو وہ حساب کر کے اپنے روزے پورے کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، کہ وہ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا کہ چھ مہینے روزے رکھو، اللہ نے آسانی کی، سال میں ایک مہینے روزے فرض کیے. پھر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی رعایت نہیں دیتا، کہتا چاہے سفر پر ہو چاہے بیمار ہو، ہر صورت میں روزے رکھنے ہیں، لیکن اللہ نے آسانی کر دی کہ اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو ٹھیک ہے، روزہ چھوڑ دو اور پھر جو ہے ان کی قضا باقی دنوں میں رکھ دو. تو فرمایا ولے تکبر اللہ ولے تکمل العدہ، اور چاہیے کہ تعداد پوری کرو، جو اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اگر کچھ قضا ہو جائے تو انہیں ادا کر کے تعداد پوری کر لو. ولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ جناب رمضان کے روزوں سے متعلق ہدایت ہے، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سے قرب. تقوی جب انسان میں پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، اسے یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں کبھی ایسی خطا نہ کر بیٹھوں، مجھ سے کوئی گناہ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اور ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہا گیا، 186 میں کیا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اور میں سنتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے، تو دعا کبھی رائے گا نہیں جانتی. احادیث میں آتا ہے اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا ہے جو بھی بندے نے مانگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب کسی بلا کو، کسی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے بدلے اجر و ثواب دے دیتے ہیں جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو دعا مانگنا یہ خود اللہ کی ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور اللہ کی طرف سے بڑی توفیق کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں اور جب بھی میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فل یستجیبوا لی، پس انہیں بھی تو چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں۔ ولیؤمنوا بھی، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو ہم سے بھی تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کی جو احکامات ہیں وہ پورے کریں۔ تو شعبان کے مہینے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے بیہقی شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں صحابہ کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو ہے خطبے کو جو ہے نقل فرمایا، اور اس میں فرمایا ون سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے انسانو، قد اظلکم شہر عظیم، یقیناً تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، شہر مبارک، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب دیکھیں ہزار مہینوں کو کیلکولیٹ کریں سیدھا سیدھا تو 84 ایئرز بنتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو توقع کرتے ہوں کہ 80 سال کی عمر تک پہنچ جائیں گے؟ تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ پہنچ جاتے ہیں انہیں لوگ مبارکباد دیتے ہیں کہ بھئی آپ 80 سال کے ہو گئے، ماشاءاللہ بڑی بات ہے۔ اور ہم میں سے شاید کوئی نہیں ہوگا جسے یہ خیال ہو کہ میں 100 سال تک پہنچ جاؤں گا، تو یہ تو تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ لوگ بڑے حیرت کا اظہار کرتے ہیں اگر کوئی آدمی کہے کہ میں 100 سال میری عمر ہے، تو لوگ یقین ہی نہیں کرتے کہ ہو ہی نہیں سکتا 100 سال عمر، تو عمر بڑی تھوڑی ہے، یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ گویا ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ پوری زندگی کی عبادت کے برابر دیا جا رہا ہے، تو بڑی قیمتی رات، اس کی اللہ سے ابھی سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور رات کو اٹھ کر کچھ عبادت کی عادت ابھی سے ڈالیں تاکہ جب یہ قیمتی راتیں آئیں تو ہم کچھ نہ کچھ عبادت کی عادت تو پڑی ہوئی ہو اور ہم اسے جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے روزوں کو فرض قرار دیا، وقیامہ لیلہ تطوع، اور اس کی راتوں کا قیام اجر و ثواب کا باعث بنایا۔ آپ نے کہا، جو کوئی اس مہینے کسی نفل عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب چاہے گا تو اللہ تعالیٰ دیگر مہینوں کے فرض عبادت کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کہ رمضان میں کوئی فرض عبادت ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، وہوا شہر الصبر، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، وصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا ثواب تو جنت ہے، وشہر المواسات، اور یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا۔ آپ مادی نعمتیں بھی دیکھیں جتنی رمضان میں استعمال ہوتی ہیں، افطار میں ہماری ٹیبل سجی ہوتی، کتنی انواع و اقسام کی نعمتیں جو ہے دسترخوان پر رکھی ہوتی، شاید ہی ہم رمضان کے علاوہ اتنی چیزیں استعمال کرتے ہو جتنے رمضان میں استعمال کرتے ہیں، لیکن رزق کے مراد صرف مادی نعمتیں ہی نہیں ہیں، روحانی نعمتیں بھی، تو تلاوت قرآن بھی اور ذکر بھی، اذکار بھی اور دعائیں بھی، عبادات بھی، دین کو سمجھنا بھی، یہ سب جو ہے رزق میں آتا ہے، اور اس سب میں مومن کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کے ازالے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ روزے رکھنے والے کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش آدمی تھے، انہوں نے مال و دولت جمع ہی نہیں کیا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ لوگوں کا افطار کرا سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو چند گھوٹ دودھ سے یا کھجور سے یا چند گھوٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ لیکن آپ نے فرمایا، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے سیراب فرمائے گا، یعنی حوض کوثر سے. اور آپ نے فرمایا جو کوئی ایک دفعہ اس سے پانی پی لے گا تو اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ یہ جو افطار پارٹیاں ہم نے شروع کی ہیں جس میں نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں، پردے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا اور صرف خرافات ہوتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. آدمی کوشش کرے کہ مستحق لوگوں کا افطار ہو جائے، یا صحیح اپنے رشتہ داروں میں بھی کرنا ہے تو نمازوں کی رعایت کی جائے، لوگ وقت پر جو ہے تراویح میں شریک ہو جائے، رات کی عبادت میں خلل نہ آئے. ورنہ یہ اس طرح کی افطار پارٹیاں کرنا جس میں عبادات ہی فوت ہونے کا امکان ہو جاتا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ شہر اولہ رحمہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول عشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ اور رمضان کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وآخرہ اتقم من النار اور اس کا آخری عشرہ وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، ومن خفف مملوکی فی اور جو کوئی رمضان کے مہینے میں اپنے ملازمین میں سے اپنے ملازمین پر کام میں تخفیف کر دے، کمی کر دے ان کے کام میں، تو فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، وآتقہ من النار اور اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. تو یہ کام ہے جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ رمضان میں اصل میں دو عبادتیں ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے، ایک دن کا روزہ ہے تو دوسرا رات کا قیام ہے. اور میں دو روایات آپ کو سناؤں گا. متفق علیہ روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سامہ رمضانہ، جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمان و احتساب کے ساتھ، اس میں دو شرائط لگا دی آپ نے، ایمان بھی ہو اور احتساب بھی کرے، یعنی اس لیے روزہ نہ رکھوں میں کہ میرا وزن بہت ہو گیا کچھ کم ہو جائے، یا میری ویسٹ بہت ہو گئی ہے ایک دو انچ کم ہو جائے، تو یہ بڑی چھوٹی نیت ہے، بلکہ اس نیت سے روزہ رکھا جائے کہ اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ایمان ہے. احتساب یہ کہ اپنے روزے کو واچ کیا جائے، آڈٹ کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ روزہ ویسے ہی رکھا جا رہا ہے جیسے اس کی روح ہے، کہیں میں اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکا پیاسا رکھنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائمن لیس لہم من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں انہیں ان کے روزے سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے لیکن گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روزے کے چھ آداب بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں روزے کا پہلا ادب یہ کہ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھ کا روزہ یہ کہ بد نظری نہ کی جائے. اور دوسرا ادب بیان کرتے ہیں کہ کان کا بھی روزہ ہو، کان سے گانے سننا اور ایسی بیہودہ باتیں سننا جو اللہ کو ناپسند ہیں اس سے کانوں کو روکا جائے. اور روزے کا تیسرا ادب بیان کرتے ہیں کہ زبان کا بھی روزہ ہو، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالم گلوچ کرنا، فحش گوئی کرنا، یہ روزے کے اجر و ثواب کو ضائع کرنے کے مترادف. پھر وہ چوتھا ادب بیان کرتے ہیں ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ اور پاؤں کو بھی گناہوں میں استعمال نہ کیا جائے. اور پانچواں ادب بیان کرتے ہیں کم کھائے، یعنی رمضان میں ہم نے کتنے وقت کا کھانا چھوڑا ہے، بریک فاسٹ تھوڑا ارلی کر لیتے ہیں، ناشتہ سحری کے وقت کر لیتے ہیں، رات کا کھانا بھی تھوڑا پہلے مغرب میں کھا لیتے ہیں، ایک لنچ دوپہر کا کھانا چھوڑا ہوتا ہے، لیکن افطار کے وقت اتنا ڈھیروں کھا لیتے ہیں دو وقت کا کھانا کہ پیٹ بھاری ہو جاتا ہے اور رات کی عبادت مشکل ہو جاتی. تو امام غزالی تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ کم کھائے. اور وہ چھٹا ادب بیان کرتے ہیں کم سوئے، رمضان کمانے کا مہینہ ہے، یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے. جلدی چھٹی ہو جاتی ہے آفیسز سے تو آ کے سو گئے، رات کو بھی جلدی سو گئے تو سوتے ہی رہتے ہیں، تو یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، کم سوئے، بس اتنا سو لے کہ عبادت کی طاقت رہے اور پھر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگائے. تو میں آپ کو متفق علیہ روایت سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے تمام گناہ بخش دیتے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، بالکل انہی الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی زندگی بھر کے تمام گناہ بخش دیتے ہیں. تو جہاں دن کا روزہ ہے وہیں رات کی عبادت ہے قرآن سننے کی، جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے ایک محض 29-30 راتوں میں ہم جو ہے تراوی میں سن لیتے ہیں، تو یہ بڑی عبادت ہے، یہ روح کا تغذیہ ہے۔ اسی طرح دوسری روایت جو ہے یہ مسند احمد میں بھی ہے، بحقی شریف میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے بندے کے لیے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، انی مناتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے اسے روکے رکھا کھانے پینے اور خواہشات سے دن میں، فشفعنی فی، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا مناتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ حدیث میں آتا ہے فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو ایسا بنائے کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں، اور ہماری راتوں کو قرآن کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کچھ نیند کی قربانی دیں۔ اب کراچی والے 12 بجے سے پہلے کیا سوتے ہوں گے، تو تھوڑا سا اور جاگیں قرآن کے ساتھ، اور یہ تاکہ قرآن کل قیامت کے دن ہماری سفارش کر سکے کہ اس بندے نے میری خاطر نیند کی قربانی دی۔ الحمدللہ اس مسجد میں بھی دورہ ترجمہ قرآن ہوگا، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ تراوی میں جو 4 رکعت تراوی میں جو جتنا حصہ قرآن کا پڑھا جاتا ہے، اس کا پہلے ایک دفعہ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہو جاتی ہے مختصر، اور پھر وہی حصہ کھڑے ہو کر تراوی میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح 8 رکعت کے بعد پھر ہم ایک وقفہ بھی کرتے ہیں چائے کا، اس میں کچھ لوگ تازہ دم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس طرح جو ہے تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ محض 29 راتوں میں پورا قرآن، 2 دفعہ قرآن کی تلاوت کی سماعت مل جاتی ہے، ایک دفعہ مترجم سے، ایک دفعہ قاری صاحب جو تراوی پڑھائیں گے، تو 2 قرآن مکمل ہو جاتے ہیں، اور پورے قرآن کا ترجمہ ہو جاتا ہے، اور پورے قرآن کی تفسیر سے گزرنا ہو جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ خواتین کے لیے بھی ہم یہاں انتظام کرتے ہیں، خواتین بھی یہاں پر اپنے محرم کے ساتھ آ کر اس پروگرام میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح دن کے اوقات میں بھی خواتین کے لیے خاتون مدرسہ بھی دورہ ترجمہ کریں گی، میں اعلان کر دوں گا اس کا وقت کا، تو وہ تقریباً 10:30 بجے سے 1 بجے تک ہوگا، اور 24 شعبان سے، یعنی ہم 6 مارچ سے شروع کر دیں گے یہ پروگرام، تو اس میں شریک ہوں۔ دیکھیں میں آپ سے پوچھوں، ہم میں سے کتنے جنہوں نے ابھی تک پورا قرآن، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس، ایک دفعہ زندگی میں پورے ترجمہ تفسیر سے خود پڑھا ہو؟ شاید بمشکل 1-2 ہاتھ اٹھیں گے۔ تو یہ بڑا برکت موقع ہوتا ہے کہ محض 29 نائٹس، 29 راتیں کیا ہوتی ہیں، یعنی ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہے، تو 29 راتوں میں پورے قرآن کو 2 دفعہ سننا، 1 دفعہ پورے قرآن کا ترجمہ، 1 دفعہ پورے قرآن کی تفسیر، اس سے گزرنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے وقت کو فارغ کریں۔ ویسے اس مسجد میں ایک تراوی ہم نیچے بھی کرتے ہیں، وہ 1 گھنٹے والی تراوی بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ شریک ہو کے تھوڑا سا اگر وقت ہے تو کچھ دیر بھی آپ یہاں پر وقت دیں گے تو چند آیات سن لیں گے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اب ذرا حساب لگائیں، اگر ہم رمضان کی 30 راتوں میں 100 رکعت ہم یعنی نفل نمازیں پڑھیں، کتنی ہو جائیں گی؟ تو وہ 30 راتوں میں 3000 ہو گئیں، لیکن قرآن کی آیات کتنی ہے؟ 6236 آیات۔ ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ تو ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے، میں ان کا بیان سن رہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا اچھا ہے یا اسے سمجھ کر پڑھنا؟ تو انہوں نے کہا 50 مرتبہ قرآن بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے بہتر ہے 1 دفعہ سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو حاصل ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایک ایک حرف پر دست نہیں کیا، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے لیے حکم کیا ہے، مجھے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے کس سے منع کیا اللہ نے۔ لیکن جب ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی، جیسے ہم اسپیکٹیکلس پہنتے ہیں، گوگلس پہنتے ہیں، اگر آپ نے بلو کلر کے اسپیکٹیکلس لگائیں تو ہر چیز جو ہے بلو نظر آتی، اسی طرح جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن و سنت کی عینک میسر آ جاتی، پھر یہ دنیا ویسی نظر آتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اسے دکھانا چاہتا ہے، ورنہ تو ہم اس دنیا کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا میڈیا کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں اس دنیا کی کیا حقیقت ہے وہ پتہ چلتا ہے جب ہم قرآن کی عینک لگاتے ہیں، حدیث کی عینک لگاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اس دنیا کی کیا حقیقت، پھر احساس ہوتا ہے دنیا کتنی حقیر ہے جس کے پیچھے میرا مٹا جا رہا ہوں، اور آخرت کتنی قیمتی ہے جسے میں نے ترک کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال میری التجا ہوگی کہ ہم اس مہینے اس رمضان کے لیے کوشش کریں. اور دورہ ترجمہ قرآن کی محفلیں تقریباً 30 مقامات سے زیادہ ہیں جو اس وقت کراچی میں منعقد ہو رہی ہیں, یہاں پر بھی ہوگی انشاءاللہ. تو ہم اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں اور خواتین حضرات دونوں جو ہے اس میں شرکت کا معاملہ کریں. چند منٹ اور آپ کے لوں گا. ایک تو یہ کہ تقریباً 100 سال مکمل ہو رہے ہیں. 3 مارچ 1924 کو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تھا انگریزوں نے, آج تقریباً 100 سال ہونے کو آئے ہیں. 2 دن اور کر لیں تو شمسی اعتبار سے 100 سال مکمل ہو جائیں گے, قمری اعتبار سے تو 100 سال مکمل ہو چکے ہیں. یعنی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. مسلمانوں کی جو ذلت اور رسوائی اس وقت دنیا میں, وہ آپ سب کے سامنے کچھ کہنے کی بات نہیں ہے. جتنے اس وقت مسلمان فلسطین میں شہید ہوئے, اتنے کوئی بھی انسان دنیا میں کہیں پر بھی ہو جاتے تو دنیا کھڑی ہو جاتی آج. لیکن ابھی تو 30,000 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں فلسطین, ان میں بھی میجورٹی عورتوں بچوں کی. 70,000 لوگ زخمی ہیں, 10,000 کے اوپر ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. اور یہ شہادتیں شاید ڈبل ہو جائیں ٹرپل ہو جائیں, لیکن مسلمانوں میں کوئی جو ہے امکان نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہوں گے. مسلمان ملک 57 مسلمان ملک ہیں, اور ان سب کی فوج جمع ہو جائے تو دنیا کی بڑی سی بڑی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن ذلت اور رسوائی ہم پر مسلط ہے. آج مسلمانوں کی مدد کرنے والا مسلمان بھی موجود نہیں ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ خلافت کے اس نظام کو دوبارہ دنیا میں کوشش کی جائے کہ وہ غالب, تاکہ کوئی تو یہ دوبارہ ہمیں اپنی طاقت جو ہے دوبارہ کھوئی ہوئی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 630 عیسوی میں مکہ فتح کیا تھا, ایک اسلامی ریاست بنائی تھی, اور یہ ریاست پہ صحابہ نے اس کی حفاظت فرمائی. پھر بنو امیہ کے 100 سال, بنو عباس کے 500 سال, سلاطین عثمانیہ کو 700 سال, دنیا میں 1300 سال مسلمانوں نے حکومت کی. ایک مسلمان کو اگر کوئی 10 پہنچتی تھی تو پوری امت کھڑی ہو جاتی تھی. یعنی ایک عورت نے جو ہے پکار لگائی تھی جو سندھ فتح ہوا ہے, وہ سب آپ کے سامنے, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن اب 100 سال پورے ہونے کو آئے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی جو ہے وہ آپ والی وارث نہیں ہے, ہم متحد نہیں ہیں, بکھر گئے ہیں. پہلے قومیتیں, اب تو اس سے بھی نیچے انتشار در انتشار در انتشار. کوئی امید نہیں نظر آتی کہ مسلمانوں کا کوئی بھی جو ہے معاملہ حل ہو سکے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے اس اتحاد کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں, اللہ سے دعا بھی کریں, اپنا حصہ بھی ڈالیں. اسی طرح جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے. اب اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو استحکام عطا فرمائے, اندرونی بیرونی تمام اندیشوں سے اس ملک کو محفوظ فرمائے. اور جو ہے وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول سے جنگ, کھلی جنگ کی ہوئی ہے. یعنی سود کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, شریعت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ ہمارے بڑوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا. 20 لاکھ لوگوں کی جانوں کا نذرانہ ہے, ہزاروں عصمتوں کی قربانی ہے, اس کے بعد یہ ملک ہمیں ملا تھا. اور کیا نہیں ہے اس ملک میں, کاربن سے لے کے یورینیم تک, سمندر بھی اور دریا بھی اور پہاڑ بھی اور ریگستان بھی اور گلزار بھی, کون سی نعمت ہے جو اس ملک میں نہ ہو. لیکن ایک کام ہے جو ہم نے نہیں کیا کہ اللہ کی شکر گزاری نہیں کی, جس وعدے پر یہ ملک بنایا تھا وہ وعدہ وفا نہیں کیا. تو دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے ذمہ داروں کو یہ وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پاکستان کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ پاکستان کے لیے بھی خاص ہے, یہی مہینہ ہے. 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک خدا دادے پاکستان ہمیں عطا کیا تھا, جہاں بے شمار نعمتیں تھیں. یہ ملک بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو ہم سب کو عطا ہوا. تو رمضان میں اس ملک کے لیے بھی خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں استحکام عطا فرمائے اور اس میں اپنے دین کو غالب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.